بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے, ایمان قوی ہوتا ہے, دین میں رسوخ ہوتا ہے. مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور ہوتا ہے, ایمان قوی ہوتا ہے, دین میں رسوخ ہوتا ہے. مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں. فرمایا کہ میں نے اپنے کسی بزرگ کو ایک منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا, اور جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ہو. فرمایا کہ میں نے جھگڑے کی باتوں میں کبھی اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیا, خود اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا مگر کام اپنے بھروسے پر کیا, اپنی ہی طرف منسوب کیا. ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اپنے بزرگوں پر کیوں برائی آئے, جو کچھ آئے اپنے ہی پر آئے. مگر آج کل اپنے بزرگوں کو تختہ مشق بناتے ہیں جو صاف دلیل ہے عدم محبت اور عدم تعلق کی, یعنی کہ کسی آدمی سے کوئی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اپنے بزرگوں کا نام لینے سے وہ سامنے والا بزرگوں کو برا جاننے لگے یا ان کی برائی کرنے لگے. تو اس سے بچنا چاہیے, جو کچھ بات کہنی ہو اپنی طرف سے کہہ دے کہ مجھے یہ نہیں کرنا یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا یا یہ شریعت کے خلاف ہے. اپنے بزرگوں کا نام نہ لے کہ میرے بزرگ نے یوں فرمایا ہے, میرے شیخ نے یوں فرمایا ہے, تو اس سے بزرگوں کے اوپر برائی آ جاتی ہے. تو بجائے اس کے اپنے اوپر لے لے کہ میں یہ نہیں چاہتا, یا شریعت کا نام لے لے کہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے اور علماء سے پوچھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اپنے بزرگوں کا نام نہ آنے دے. اگر کہیں اپنے بزرگوں کو کوئی برا کہے تو ہرگز اس کو گوارا نہ کرے, یعنی خاموش نہ رہے, فوراً نرمی کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی ہمیں اس سے صدمہ اور رنج ہوتا ہے, ہمارے سامنے ایسا نہ کہو. یہ عنوان بہت نافع ہے, یعنی بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو یہ نرمی کے عنوان سے ان کو منع کر دے, خاموش بھی نہ رہے اور کہے تو نرمی کے عنوان سے کہے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا منہ قبلے سے پھیر جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے. فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے. بہشتی زیور میں تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کی برائیوں کا بیان. اب گھر میں پہنچی تو وہاں کی بیویوں کو سلام کیا, خوب ہوا بعضوں نے تو زبان کو تکلیف ہی نہیں دی, فقط ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا, بس سلام ہو گیا. اس طرح سلام کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے, یعنی سلام کا لفظ کہا بھی تو صرف سلام, یہ بھی سنت کے خلاف ہے. یعنی یہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سلام کرنا, منہ سے کچھ نہ کہنا, یہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے. بعض نے سلام کا لفظ کہا بھی تو صرف سلام کہا, یعنی منہ سے صرف اتنا لفظ کہا سلام, یہ بھی سنت کے خلاف ہے, السلام علیکم کہنا چاہیے. اب جواب ملاحظہ فرمائیے, سامنے سے جواب ملتا ہے ٹھنڈی رہو, جیتی رہو, سہاگن رہو, عمر دراز, دودھو نہاؤ پوتوں پھلو, بھائی جیے, میاں جیے, بچہ جیے, غرض کنبے بھر کے نام گنانا آسان اور وعلیکم السلام جس کے اندر سب دعائیں آ جاتی ہیں مشکل. یہ ہمیشہ ہمیشہ سنت کی مخالفت کرنا 15واں گناہ ہوا. اب مجلس جمی تو بڑا شغل یہ ہوا کہ گپیں شروع ہو گئیں اس کی شکایت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس پر بہتان، جو بالکل حرام اور سخت گناہ ہے، یہ 16 گناہ ہوا۔ باتوں کے درمیان ہر بی بی کی اس کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پر سب کی نظر پڑنا چاہیے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، غرض تمام بدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ صاف ریا ہے، دکھلاوا ہے، جس کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں صاف صاف آیا ہے۔ یہ 17 گناہ ہوا۔ اور جس طرح ہر بی بی دوسروں کو اپنا سامان فخر دکھلاتی ہے، ہر اسی طرح ہے کہ ایک دوسرے کے کل حالات دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے، پھر اگر کسی کو اپنے سے کم پایا تو اس کو حقیر اور ذلیل اور اپنے کو بڑا سمجھا۔ اور بعضی غرور پیٹی تو ایسی ہوتی ہیں کہ سیدھی طرح منہ سے بات بھی نہیں کرتی۔ یہ صریح تکبر اور گناہ ہے۔ یہ 18 گناہ ہوا۔ اور اگر دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی۔ یہ 19, 20 اور 21 گناہ ہوا۔ یعنی حسد کا گناہ الگ ہوا، دوسرے کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھا تو حسد کرنے لگے اور غم کرنے لگے کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ، اور نعمت اس سے جاتی رہے، یہ حسد ہے۔ اور ناشکری، یعنی اللہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو اتنا کیوں نہیں دیا، شکایت پیدا ہوتی ہے، یہ 20 گناہ ہوا۔ اور حرص، یعنی لالچ ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں سے، ہمیں بھی اس طرح سے مل جائے مال، یہ 21 گناہ ہوا۔ حرص بھی حرام ہے۔ اکثر اس طوفان اور بےہودہ مشغولی میں نمازیں بھی اڑ جاتی ہیں، ورنہ وقت تو ضرور ہی تنگ ہو جاتا ہے، یہ 22 گناہ ہوا۔ پھر اکثر ایک دوسری کو دیکھ کر یا ایک دوسری سے سن کر یہ خرافات رسمیں بھی سیکھتی ہیں، یعنی جہاں رسمیں ہوتی ہیں جن کو نہیں معلوم ہوتا وہ بھی سیکھ جاتے ہیں، تو سیکھنا اور سکھانا دونوں گناہ ہیں، یہ 23 گناہ ہوا۔ اور ایک حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی کو کوئی گناہ کی چیز سکھلائی، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا یہ گناہ اس کے سر پر آتا رہے گا۔ یا جس نے کسی نے کوئی گناہ کی چیز ایجاد کی، نیا گناہ ایجاد کیا، یہ رسمیں بھی گناہ ہیں، تو نئی رسم ایجاد کرنا بھی یہی ہے کہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس گناہ پر، وہ تمام کے تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر پر آئے گا۔ یہ بھی ایک دستور ہے کہ ایسے وقت جو سقہ پانی لاتا ہے اس سے پردہ کرنے کے لیے بند مکانوں میں نہیں جاتی، بلکہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم منہ پر نقاب ڈال کر چلا آ اور کسی کو دیکھنا مت۔ اب آگے اس کا دین و ایمان جانے، چاہے کن اکھیوں سے تمام مجمع کو دیکھ لے تو بھی کسی کو غیرت اور حیا نہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ جو کپڑا وہ منہ پہ ڈالتا ہے اس سے سب دکھائی دیتا ہے، ورنہ سیدھا گڑھے مٹکے کے پاس جا کر کیسے پانی بھرتا ہے۔ ایسی جگہ قصدن بیٹھے رہنا کہ نامحرم دیکھ سکے حرام ہے، یہ 24 گناہ ہوا۔ آج کل جہاں یہ کلبوں کے اندر شادیوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، وہاں جہاں عورتیں کھانا کھاتی ہیں وہاں پر مرد ہی اکثر جو ہے، مردوں کا انتظام ہوتا ہے، مرد بہرے ہوتے ہیں جو کھانا لاتے ہیں، تو ان سے پردہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعضی بیویوں کے سیانے لڑکے 10-10, 12-12 برس کی عمر کے اندر گھسے چلے آتے ہیں اور مروت میں ان سے کچھ نہیں کہا جاتا، سامنے آنا پڑتا ہے، یہ 25 گناہ ہوا۔ جو بچے بڑے ہو جائیں 10 کے، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور 12 میں تو بالکل فرض ہو جاتا ہے، لیکن 10 کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بچے نہیں ہوتے، ان کو بچہ کہا جاتا ہے لیکن یہ بچے نہیں ہوتے، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سب عورت اور مرد کے جو فرق ہوتا ہے اس کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی گناہ ہوا، 25 گناہ۔ مظاہر حرم شرم مشکات شریف سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ وعن سلیمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم فنتان صدقۃ وصلۃ۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، یعنی اس کو دینے میں صرف صدقے ہی کا ثواب ملتا ہے، مگر اپنے اقربا میں سے کسی کو صدقہ دینا دوہرے ثواب کا باعث ہے، ایک ثواب تو صدقے کا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ہوتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں جو محتاج ہوں ان کو پہلے دینا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار قال انفق على نفسك قال عندي آخر قال انفق على ولدك قال عندي آخر قال انفق على اهلك قال عندي آخر قال انفق على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے, یعنی وہ صدقے میں خرچ کرنا چاہتا تھا. اس نے سوال کیا کہ یہ میں کہاں خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو. اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اہل پر خرچ کرو, یعنی بیوی ماں باپ وغیرہ اور دوسرے رشتہ داروں پر. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا کہ اسے اپنے خادم پر خرچ کرو. پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا کہ اب تم اس کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہو, یعنی اب اس کے بعد کے مستحق کو تم ہی بہتر جان سکتے ہو, جسے تم اس کا مستحق سمجھو اسے دے دو. اس حدیث شریف میں ترتیب بتا دی گئی ہے کہ جب کوئی خرچ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے اپنے اولاد کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنے بیوی ماں باپ وغیرہ اور دوسرے رشتہ داروں پر کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنے محکوم جو گھر میں کام کرنے والے دفتر میں کام کرنے والے ہیں ان پر بھی خرچ کریں, اور اس کے بعد جو بھی مستحق ہو پھر اس کی باری ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوه ومن سأل باللہ فاعطوه ومن دعاکم فاجیبوه ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتى تروا ان قد کافأتموه. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص تم سے بواسطہ خدا پناہ مانگے اسے پناہ دو, جو شخص تم سے خدا کے نام پر کچھ مانگے اس کا سوال پورا کرو, جو شخص تمہیں کھانے کے لیے دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو, بشرطے کہ کوئی حصی یا شرعی مانع نہ ہو, جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو, چاہے وہ قولی احسان ہو یا فعلی احسان ہو, یعنی تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی احسان کا معاملہ کرو, اور اگر تم مال و زر نہ پاؤ یعنی تو اس کا بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس مال کی گنجائش نہ ہو کہ اس کا بدلہ چکا سکو تو اپنے محسن کے لیے دعا کرو جب تک کہ تم یہ جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اللہ کے واسطے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ آدمی ہو یا کوئی اس کو ستا رہا ہو اور وہ اس سے پناہ مانگے مدد مانگے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی آدمی کھانے کے لیے دعوت دے تو کوئی اور بات ایسی مانع نہ ہو رکاوٹ نہ ہو تو ضرور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے, اور جو کوئی احسان کرے جیسے ہدیہ دے تحفہ دے یا کوئی اور نیک کام تمہارے ساتھ کرے تمہارا بھلائی کا کام کرے تو تم اس کا بدلہ دو چاہے مال سے, اور اگر مال نہ ہو تو پھر اس کو دعا دے دو تو دعا بھی اس کے حق میں یہ بدلہ ہو جائے گا. اور سب سے اچھا بدلہ جب کوئی تحفہ دے یا ہدیہ دے تو اس کے جواب میں اگر مال نہ ہو کوئی دوسرا ہدیہ نہ ہو تو اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے, تو یہ اس کے لیے بہترین بدلہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے تو جو ہدیہ تحفہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی جزا بہت زیادہ دیں گے. اور یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب کوئی سائل ان کے لیے دعا کرتا, یعنی جب وہ کچھ دیتی ہیں اس کو اور وہ یا اس سے ان سے مانگتا وہ تو وہ دعا کرتا کہ جیسے آج کل کے جو یہ فقیر ہیں وہ تو ہر طرح کی دعائیں دیتے ہیں, اللہ تجھے عمرہ نصیب کرے, اللہ تیرا بچہ جیے اور فلاں فلاں. پہلے بھی سائل جو ہے دعا کرتے تھے لیکن اللہ سے دعا کرتے تھے واقعتا, تو وہ بھی پہلے اسی طرح اس کے لیے دعا کرتی, یعنی دعا کا بدلہ دعا سے دے دیتی پہلے پھر اسے صدقہ دیتی. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کے لیے دعا نہ کروں تو اس کا حق اور میرا حق برابر ہو جائے گا, یعنی اس نے مجھے جو دعا دی ہے میں نے اس کو جو صدقہ دیا تو یہ نیکی کے اندر دونوں برابر ہو جائیں گے, کہ اس کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی تو اس کا میرے اوپر احسان ہو گیا, تو اب میں نے اس کو صدقہ تو دے دیا تو یہ میری نیکی ہو گئی لیکن میری اور اس کی نیکی برابر ہو گئی, تو کیونکہ جب اس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اسے صرف صدقہ دیا تو اس طرح دونوں کی نیکیاں برابر ہو گئیں، لہذا میں بھی اس کے لیے دعا کر دیتی ہوں تاکہ میری دعا تو اس کی دعا کا بدلہ ہو جائے اور جو صدقہ میں نے دیا ہے وہ خالص رہے۔ اس طرح دونوں کا حق برابر نہیں رہتا بلکہ میری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل وکان احب امواله الیہ بیرحاء وکانت مستقبلۃ المسجد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب۔ قال انس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين۔ فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه۔ حضرت أنس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضرت أبو طلحة رضي الله تعالى عنه مدینہ کے انصار میں کھجوروں کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے۔ اپنے مال میں انہیں سب سے زیادہ پسند اپنا باغ جس کا نام بیرحاء تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا پانی پیتے تھے جو بہت اچھا یعنی شیریں اور بلا کسی شک و شبہ کے حلال اور پاک تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی نیکی یعنی جنت کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتے تا وقت تک کہ اپنی اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا بیرحاء جو تمام مال میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میں اللہ کے واسطے صدقہ کرتا ہوں۔ اور اس آیت کریمہ کے پیش نظر اس سے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ خدا کے نزدیک میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیے اور جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بتلائیں یعنی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں اسے خرچ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش شاباش، یہ باغ نفع پہنچانے والا مال ہے، جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میرے نزدیک مناسب ہے کہ تم اس باغ کو اپنے محتاج اقربا میں تقسیم کر دو تاکہ صدقے کے ثواب کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی مل جائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے اقربا اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز دیتی جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، چیز جاؤ اس کو کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کا جو بھوکا ہو پیٹ بھرا جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی جاندار کوئی بھی ہو خواہ مسلمان ہو یا اگر کافر بھی ہو لیکن وہ بھوکا ہے یا کوئی جانور ہو وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے، ہاں اس حکم سے وہ جانور موذی جانور مستثنا ہے جیسے سانپ بچھو وغیرہ، ایسوں کو کھلانا مناسب نہیں۔ یہ چند باتیں پرسوں کے بیان میں ہمارے حضرت والا قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے بغلہ میں ارشاد فرمائی تھیں، جن کی کچھ باتوں کا ترجمہ آیا تھا تو میں پڑھ کر سناتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایمان کامل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بندہ پوری طرح اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، یہ ہے رمضان کا مقصد. اور فرمایا کہ جو لوگ روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے وہ بھاری غلطی پر ہیں، روزے دار بڑی قسمت والا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ روزے دار کو ہر ہر عمل پر کئی کئی گنا ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. خود روزہ بہت بڑی اجر و ثواب والی عبادت ہے، تو یہ بہت محروم آدمی ہے جو قدرت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا. روزے دار بڑی بھاری قسمت والا ہے. فرمایا کہ مدینہ منورہ جاتے ہی مسلمان دریائے نور میں ڈوب جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کی بات ہی اور ہے. ایک آدمی جب ہیرے جواہرات کے دکان میں گھوم کر جب مسجد پہنچتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے. مسجد نبوی شریف کی زمین ہی کچھ الگ ہے. فرمایا کہ ہزاروں کتابوں سے گھر بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسی میں ایک کتاب قرآن پاک بھی ہے. یعنی قرآن پاک تو کچھ اور ہی کتاب ہے. 40 سال پہلے سے جو سورت پڑھتے آ رہے ہیں، لذت میں کبھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ روز بروز لذت میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان تو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط بندھن ہے. رمضان یہ ہے کہ تم معافی مانگو اور معافی لے لو. کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس پر بھی مغفرت ہے، اور افطار کرانے پر یہ ثواب ہے تو روزہ رکھنے والے کا کیا عالم ہوگا. اور روزے دار کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. شب قدر سے متعلق فرمایا کہ غروب آفتاب سے شب قدر شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے جتنی دعائیں، نماز، افطار، سحری، عشاء، تراویح، سونا، جاگنا، سب شب قدر کے اعمال میں شامل ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت نے اس کو وضاحت فرما دی کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی پہلے مغرب پڑھی، افطار وغیرہ کر کے مغرب پڑھی، اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر کھانا وانا کھایا، پھر عشاء کی نماز، تراویح. تراویح پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں اب شب قدر کے اعمال شروع کرنے ہیں. حضرت نے یہاں اس کی وضاحت فرما دی کہ سورج غروب ہوتے ہی جو بھی اعمال کرے گا، چاہے وہ افطاری ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سب کے سب اعمال شب قدر ہیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ بھی کر لیا ہم نے کہ اعمال شب قدر، یعنی یہ تراویح وغیرہ جو روزانہ ہماری ہو رہی ہے شب قدر کی رات میں، کہ ہم نے یہ اتنا بھی کام کر لیا تو یہ سب یہ بھی شب قدر کے اعمال میں شامل ہے. اب اگر سو بھی گئے اس نیت سے کہ کوئی آدمی کمزور ہے، زیادہ عمل نہیں کر سکتا، اور سو بھی گئے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تو انشاءاللہ یہ اس کی رات بھی عبادت میں شمار ہوگی. شب قدر میں سونے اور دوسری رات میں سونے میں بھی فرق ہے. کوئی عبادت کی نیت سے اگر سو بھی جائے اور پھر اٹھنے نہ بھی پائے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. اس رات غروب کے بعد ختم سحری تک ضرورت کی کوئی بات یا کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس وقفے وقفے سے دعا اور ذکر کی فکر رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کرنا جو ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے، بس اب بیٹھے مسلح پہ تو اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی بھی ضروری بات کرنی ہو یا کام کاج وغیرہ کرنا ہو تو وہ سب کے سب، یہ حقیقت میں مومن کے لیے ہر کام عبادت ہے، تو یہ بھی جو اعمال اس رات کرے گا تو وہ سب کے سب عبادت میں ہی شمار ہوگا، اور وہ شب قدر کی عبادت میں شمار ہوگا. بس یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں یا جتنی ہمت ہو تھوڑی سی تلاوت کر لیا، نفل وغیرہ پڑھ لیا، اور دعائیں کر لیں. دعائیں بہت بڑی اس کے اندر عبادت ہے، دعا بھی، تو دعا کو نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ سب کے سب اعمال شب قدر میں شامل ہیں، اور اس میں کوئی کام کاج وغیرہ کرنا، یہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ مینا میں جب مسلمان 7 کنکریاں مارتا ہے تو اس سے دل نور ہی نور سے بھر جاتا ہے. یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے کی طرح عمل کر کے دکھاؤ. اور فرمایا کہ رمضان کا ایک جمعہ 70 جمعے کے برابر ہے. رمضان شریف کا ایک جمعہ، چونکہ ہر عمل فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح رمضان کا جمعہ بھی 70 جمعے کے برابر ہے. اور فرمایا کہ اللہ تو انسان کو جبریل علیہ السلام کی طرح نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا کہ دوسری کوئی بات ذہن میں نہ آئے، بلکہ وہ انسان ہے، دنیا کے جھمیلوں ہی میں وہ عبادت میں مشغول ہوگا. یعنی عبادات کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آ جانے سے بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خیالات کا آ جانا وہ ایک فطری چیز ہے انسان کے ساتھ. فرشتہ نہیں ہے جو انسان کے دماغ میں کوئی خیال ہی نہ آئے، ایسا تو فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو خیالات تو آ جاتے ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بس خود سے خیالات کو نہ لائے اور اپنی کوشش کرتا رہے عبادات میں دل جمعی کے ساتھ اور بار بار استحضار کے ساتھ کہ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت سن رہے ہیں، اسی طرح جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں ہم حضوری کو اختیار کرتے رہیں، احضار کرتے رہیں. احضار کرنا فرض ہے، یعنی اپنے کو حاضر کرنا، اور حضوری جو کہ غیر اختیاری چیز ہے، یعنی دل وہاں جم جانا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دل کا جمانا اختیار میں ہے کہ بار بار دل کو حاضر کریں عبادت کے دوران، چاہے نماز ہو، تلاوت ہو، جو کوئی بھی ذکر و اذکار ہو، تو دل کو بار بار حاضر کرتے رہیں، بھٹک جائے پھر سامنے حاضر کر دیں. لیکن اگر دل لگتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی اس سے عبادت ناقص ہوتی ہے. یہ حقیقت میں جمعے کا بیان تھا، حضرت کا جمعے کو جو بیان ہوتا ہے اس کے یہ تھوڑے تھوڑے سے ملفوظات آئے تھے جو میں نے اس وقت پڑھ کر سنائے تھے. جمعے کے دن حضرت کا بیان ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے. یہاں کے وقت کے مطابق تقریباً 11:35 پر، 11:30 یہ اکثر شروع ہو جاتا ہے یہاں کے وقت کے مطابق، اور تقریباً آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے تک حضرت کا یہ بیان ہوتا ہے، تو بنگلہ میں ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہمارے حضرت مفتی شہید السلام صاحب جو حضرت والا کے خدام خاص میں سے ہیں، وہ یہ کچھ چیزوں کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج رہے ہیں. یہ ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.